ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، باب بر الوالدين وصلة الأرحام، یہ باب ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کرنے کے بیان میں، یعنی اپنے اعزہ اقربا رشتہ داروں کے ساتھ قرابت کے حقوق کی ادائیگی کے بیان میں. جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ ابواب جو چل رہے ہیں ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد کے مختلف شعبے پچھلے بیانات میں زیر بیان آئے ہیں، اور ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ نے سنے. آج یہ باب ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کی حقوق کی ادائیگی، اس کے بارے میں. اور اس میں پہلی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ تعالی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے، وہ عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو وہ کون سا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، کہ سب سے محبوب عمل اللہ جل جلالہ کو وہ یہ ہے کہ نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے. میں نے پوچھا کہ ثم ایون، اس کے بعد نماز کے بعد سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک. میں نے پوچھا کہ ثم ایون، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بعد تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. تو اس حدیث میں ترتیب یوں بیان فرمائی گئی کہ سب سے اول اور افضل عمل قرار دیا گیا نماز بر وقت پڑھنے کو، دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کو، اور تیسرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. یہاں دو باتیں پہلے سمجھ لینے کی ہیں. ایک تو یہ کہ احادیث کا اگر جائزہ لیا جائے تو نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام نے، مختلف صحابہ کرام نے مختلف مواقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، اور اس سے صحابہ کرام کی یہ فکر اور حرص ظاہر ہوتی ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہو اس کے انجام دینے کی کوشش کی جائے. ایک دو صحابی نے نہیں بلکہ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی، سب سے افضل عمل بتائی. مقصد یہ تھا کہ کوشش کریں کہ وہ سب سے افضل عمل ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے. یہ فکر اور یہ لگن کہ سب سے افضل عمل ہمیں معلوم ہو جائے تو عمل کریں اس کے اوپر. اس لیے کہ ہر وقت دل و دماغ کے اوپر آخرت کی فکر طاری تھی. یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب, اس کی رضا حاصل ہو جائے. تو اس لیے ہر وقت اس دھیان میں رہتے تھے کہ کس عمل میں کیا ثواب ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے. اللہ, آج ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں فضائل کی حدیثیں کہ فلاں عمل میں یہ فضیلت, فلاں عمل میں یہ فضیلت, فلاں عمل میں یہ فضیلت, لیکن پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کا کما حق و داعیہ پیدا نہیں ہوتا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ چھوٹی سے چھوٹی بات جس کے بارے میں پتا چلے کہ اس سے یہ ثواب کا کام ہے تو اس کی طرف دوڑتے تھے. یاد آیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں شریک ہو تو اس کو ایک قیراط اجر ملتا ہے. ایک قیراط جو ہے یہ ایک پیمانہ تھا جس سے سونا چاندی تولے جاتے تھے. سونا چاندی تولنے کا ایک پیمانہ تھا قیراط. آج کل بھی قیراط بولتے ہیں, چاندی وہ سونے کے اندر کے 20 قیراط اور 22 قیراط, لیکن اس زمانے میں یہ باقاعدہ ایک پیمانہ ہوا کرتا تھا تولنے کا, تھوڑا سا ہوتا تھا قیراط. تو فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں شریک ہو اس کو ایک قیراط اجر ملے گا, اور جو شخص نماز جنازہ کے بعد اس کے تدفین میں بھی اس کے پیچھے بھی چلے, جنازہ لے کر بھی چلے, اس کو دو قیراط ملے. اور جو شخص کے جنازہ لے کر چلے اور پھر جا کر تدفین میں بھی شامل ہو اس کو تین قیراط اجر ملے. یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر. لیکن یہ بھی عرض کر دوں کہ قیراط ہے تو چھوٹا سا پیمانہ, لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کا جو قیراط ہے وہ حدیث میں ہے کہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے, احد پہاڑ کی مقدار سے بھی زیادہ ہے ایک قیراط جنت. تو یہ حدیث سنائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے سنتے ہی فرمایا کہ او ہو, میں نے پہلے یہ حدیث نہیں سنی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لقد فرطنا فی قراریط کثیرا, ہم نے بہت سے قیراط ضائع کر دیے. یعنی یہ حدیث مجھے پہلے معلوم نہیں تھی کہ اتنی فضیلت ہے نماز جنازہ پڑھنے کی, نماز جنازے کے پیچھے چلنے کی اور تدفین میں شامل ہونے کی. اگر پہلے معلوم ہوتا تو میں اس کا اہتمام کرتا, اتنا میں نے اہتمام نہیں کیا کہ میرے بہت سے قیراط ضائع ہو. حالانکہ یہ وہ عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دن رات ان کا مشغلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر کے مطابق زندگی گزارنا, عبادات کا بے شمار ذخیرہ موجود ہے نامہ اعمال میں. لیکن ایک نیا عمل معلوم ہوا تو اس میں حسرت ہو رہی کہ کیوں میں نے اب تک اس عمل کو اختیار نہیں کیا تھا. سارے صحابہ کرام کا یہی حال نظر آتا ہے کہ ہر وقت اس فکر میں ہیں کہ ذرا سی کوئی نیکی کرنے کا موقع مل جائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب میں اضافہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کی رضا حاصل ہو. اس لیے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے, سب سے افضل عمل کون سا ہے. مختلف صحابہ کرام نے پوچھا تو روایات میں نظر آتا ہے کہ آحادث صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو مختلف جواب دیے. اب دیکھا آپ نے یہاں پر جو سوال کیا گیا اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ سب سے محبوب عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ہے کہ وقت پر نماز پڑھ. ایک حدیث پہلے گزر چکی ہے کسی کتاب میں کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. یعنی ہر وقت تمہاری زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری ہو, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب زیادہ محبوب, سب زیادہ پسند ہے. سب سے افضل عمل یہ. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کسی صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ والدین کی اطاعت, یہاں دوسرے نمبر پر بیان کیا گیا لیکن وہاں پہلے نمبر پر سب سے افضل عمل جو ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. کسی صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا سب سے افضل. غرض مختلف صحابہ کرام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جوابات عطا فرمائے. بظاہر دیکھنے میں ان کے درمیان تضاد نظر آتا ہے کہ یہاں فرمایا کہ سب سے افضل عمل نماز ہے, بر وقت نماز ادا کرنا, کسی میں فرمایا والدین کی اطاعت کرنا, کسی میں فرمایا جہاد, کسی میں فرمایا کہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر وقت جاری رکھنا, لیکن حقیقت میں تضاد نہیں ہے. بات یوں ہے کہ ہر آدمی کے لحاظ سے, ہر آدمی کے حالات کے لحاظ سے افضل عمل بدلتا رہتا ہے. کسی کے لیے افضل نماز پڑھنا سب سے افضل ہے, کسی کے لیے والدین کی اطاعت سب سے افضل ہے, کسی کے لیے جہاد افضل ہے, کسی کے لیے ذکر افضل ہے. حالات کے لحاظ سے اور آدمیوں کے لحاظ سے فرق پڑ جاتا ہے. یعنی بعض صحابہ کرام ایسے تھے جن کے بارے میں پتا تھا آپ کو کہ نماز کی تو ویسے ہی پابندی کرتے ہیں, پابندی ہے نماز کے, پابند ہے ان کو نماز کی فضیلت زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن والدین کے حقوق میں مثلا کوئی ہوتا ہی ہے تو ان کے حق میں فرمایا کہ تمہارے حق میں سب سے افضل والدین کی اطاعت ہے. کوئی ہے جس کو عبادت کی طرف دھیان تھا مگر جہاد سے اتنی رغبت نہیں تھی, اس کے حق میں فرمایا کہ تمہارے لیے جہاد سب سے افضل ہے. کسی کو دیکھا کہ جہاد بھی کر رہے ہیں اور عبادت بھی ہے لیکن ذکر اللہ کی طرف اتنا زیادہ التفات نہیں ہے, تو ان کے حق میں ذکر اللہ کو بیان کر دیا. تو حالات کے لحاظ سے اور مخاطبوں کے حالات کے اختلاف سے جوابات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کیے, لیکن یہ سارے اعمال ہیں سب افضل اعمال. بر وقت نماز پڑھنا, والدین کی اطاعت, جہاد فی سبیل اللہ, ذکر کا ہر وقت جاری رہنا, یہ سب فضیلت والے اعمال ہیں. حالات کے لحاظ سے افضلیت بدلتی رہتی. تو یہاں پر اس جگہ آپ نے یہ ترتیب بیان فرمائی کہ سب سے افضل عمل وقت پر نماز پڑھنا, نماز پڑھنا ہی نہیں بلکہ وقت کا لحاظ کر کے نماز پڑھنا. یہ نہ ہو کہ نماز کے وقت کا دھیان نہ کرے آدمی, سوچے کہ چلو قضا ہو گئی تو ہو گئی, بلکہ وقت کے اندر نماز ادا کرے. حدیث قرآن کریم میں فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون, ان نمازیوں پر افسوس ہے جو اپنے نماز سے غفلت میں ہیں, کہ نماز کا وقت چلا گیا اور دھیان نہیں دیا یہاں تک کہ قضا ہو. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الذی تفوتہ صلاۃ العصر کأنما وطر اہلہ ومالہ, جس شخص کی نماز عصر فوت ہو گئی, فوت ہونے کے معنی یہ کہ وقت گزر گیا نماز نہیں پڑی قضا ہو گئی, تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس کا سارا گھر بار لٹ گیا, سارا گھر والے لٹ گئے, سارا مال لٹ گیا, جتنا وہ تہی دست ہے, تنگ دست ہے اور مفلوق الحال ہے, ایسا ہی وہ شخص جس کی ایک نماز عصر جو ہے وہ قضا ہو گئی, اللہ بچائے. تو نماز کو قضا کرنا یہ بڑی سنگین بات ہے اور بڑے سخت وعیدیں اس کے اوپر آئی ہیں. تو نماز کا بھی دھیان ہو اور نماز کے وقت کا بھی دھیان, کہ وقت کے اندر ادا کی جائے, یہ سب سے افضل عمل قرار دیا. دوسرے نمبر پر فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک, اور تیسرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ. یعنی والدین کی اطاعت کو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کو جہاد پر بھی فوقیت عطا فرمائے, جہاد پر بھی فوقیت عطا فرمائے. حالانکہ جہاد آپ جانتے ہیں اتنی بڑی عبادت ہے, اتنی بڑی عبادت ہے, اتنے فضائل ہیں اس کے, کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور اس میں اس کا وہ شہادت پا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس طرح لے جاتے ہیں جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو, اور فرمایا کہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو مرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقامات قرب کا مشاہدہ کرے گا تو جنت کے حالات کا مشاہدہ کرے گا تو کبھی واپس آنے کی خواہش دل میں نہیں پیدا ہوگی دنیا کی, تو میں دنیا واپس جاؤں دنیا میں, کیونکہ دنیا کی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی کہ دنیا کتنی بے حقیقت, کتنی ناپائیدار, کتنی گندی چیز تھی اس جنت کے مقابلے میں جو اس کو مل گئی. لیکن فرمایا شہید جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہو یا پھر سے بھی اللہ کرنے والا, وہ فرماتے ہیں کہ وہ تمنا کرے گا کہ یا کاش مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے, دوبارہ میں جہاد کروں اور پھر شہید ہوں اللہ کے راستے میں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے, دل کی خواہش یہ ہے کہ میں جہاد کروں اللہ کے راستے میں, اس میں شہید ہوں, پھر مجھے زندہ کیا جائے, پھر شہید ہوں, پھر زندہ کیا جائے, پھر شہید ہوں, کئی کئی مرتبہ مجھے زندہ کیا جائے اور شہید ہوں اللہ تعالیٰ کے راستے میں. تو کوئی اللہ کا بندہ جنت کو دیکھنے کے بعد دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کرے گا سوائے مجاہد اور شہید کے, جو وہ جہاد کر کے اور پھر یہ چاہے گا کہ میں دوبارہ جا کر جہاد کروں اور پھر مجھے شہادت کا مرتبہ حاصل ہو. اتنی بڑی فضیلت ہے جہاد کی. لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کی اطاعت کو اس کے اوپر بھی مقدم رکھا گیا کہ یہ اس سے بھی زیادہ مقدم. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جتنے حقوق العباد ہیں بندوں کے حقوق, ان میں سب سے مقدم حق والدین کا, والدین کا حق ان میں سب سے مقدم ہے, اور اس سے زیادہ واجب الاحترام حق دنیا میں کسی اور کا نہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو انسان کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنایا, تو اس کا حق بھی اتنا رکھا ہے والدین کا کہ اس سے زیادہ کوئی اور حق نہیں. اتنا ان کے ساتھ معاملہ کرنے کا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا اتنا اجر رکھا ہے, اتنا اجر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھے, ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھے تو صرف ایک نظر کے بدلے میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے. والدین کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھنا حج اور عمرے کے برابر ثواب رکھتا ہے. وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو اس دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں, جتنے بھی تعلقات ہیں, ان تمام محبتوں اور تعلقات میں کوئی نہ کوئی انسان کی غرض کار فرما. بے غرض محبت اس دنیا میں نہیں ملے گی سوائے والدین کی محبت. تو والدین کی محبت اپنی اولاد کے لیے جو ہوتی ہے وہ بے غرض ہے, اس میں ان کا اپنا کوئی مفاد نہیں, اپنی کوئی غرض شامل نہیں. اور ہر محبت میں غرض ہے. شوہر بیوی سے محبت کرے اس میں غرض ہے, بیوی شوہر کے ساتھ محبت کرے اس میں غرض ہے, بھائی بھائی کے ساتھ کرے, دوست دوست کے ساتھ کرے, جتنے تعلقات ہیں ان سب کے اندر کوئی نہ کوئی غرض کار فرما ہوتی ہے. لیکن ایک محبت ہے جو غرض سے پاک ہے, اور وہ محبت ہے ماں کی اور باپ کی. کہ ماں اور باپ اپنی اولاد سے جو محبت کرتے ہیں ان میں ان کی اپنی ذات کی کوئی غرض شامل نہیں ہوتی. وہ اگر وہ اپنی جان بھی چلی جائے لیکن اولاد کو فائدہ پہنچ جائے, یہ ان کا جذبہ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے ان کا حق بھی سب سے زیادہ رکھا اور جہاد فی سبیل اللہ کے اوپر بھی اس کو مقدم فرمایا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے, ذرا سمجھ لیجئے, حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں جہاد کروں اللہ کے راستے میں, اور مقصد میرا جہاد کرنے سے اور کچھ نہیں ہے, کوئی ناموری حاصل کرنا, کوئی شہرت حاصل کرنا وغیرہ, یہ کچھ نہیں ہے. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اجر عطا کرے, صرف اس لیے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ کیا واقعی ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو, ثواب حاصل کرنے کے لیے جہاد کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ہاں میں صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے کر. تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں میرے والدین زندہ ہیں. تو فرمایا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو, اور اگر اجر حاصل کرنا ہے تو والدین کی خدمت کر کے تمہیں جو اجر حاصل ہوگا وہ جہاد سے بھی حاصل نہیں ہوگا. اور ایک روایت میں الفاظ یہ الفاظ یہ آتے ہیں کہ ففیہما فجاہد, جا کر ان کے ساتھ جہاد کرو, ان کی خدمت کر کے جہاد کرو, تو جہاد سے بھی زیادہ ان کو فوق عطا فرمائے کہ تمہارے لیے جہاد یہی ہے کہ والدین کی خدمت کرو. اللہ, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے اور سمجھنے کی ہے, فرماتے تھے کہ بھائی دین جو ہے وہ شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام دین ہے. جس وقت جیسا تقاضا ہو, تقاضائے وقت کیا ہے, اس وقت کا کیا تقاضا ہے, یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, وہ تقاضا پورا کرو, وہ ہے دین. یہ نہیں کہ شوق پورا کرنا, جو فلاں چیز کا مجھے شوق ہو گیا وہ شوق پورا کر رہا ہوں, تو یہ دین نہیں. تو کبھی کبھی لوگوں کو شوق ہو جاتا ہے, کسی کو شوق ہے اس بات کا کہ صاحب میں ہمیشہ صف اول میں نماز پڑھوں مثلا, کسی کو شوق ہے اس بات کا کہ میں جہاد کروں مثلا, کسی کو شوق ہے اس بات کا کہ میں تبلیغ دعوت کے کام میں نکلوں مثلا. یہ سارے باتیں دین کی باتیں ہیں, باعث اجر ہیں, لیکن یہ دیکھو کہ اس وقت کا تقاضا کیا ہے. فرض کرو کہ ایک وقت ایسا آیا کہ والدین بیمار ہیں, انہیں تمہاری خدمت کی ضرورت ہے, اور اس خدمت کا ضرورت ہے کہ تم ان کی خدمت انجام دو. جی اب شوق تو ہے طبیعت میں, دل چاہ رہا ہے, شوق لگا ہوا ہے اس بات کا کہ میں صف اول میں جا کر نماز پڑھوں مثلا مسجد کے اندر, اور والدین ہیں بیمار, حرکت نہیں کر سکتے. اس وقت میں تمہارے لیے تقاضا اللہ تعالی کی طرف سے یہ ہے کہ صف اول کی نماز چھوڑو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, والدین کی خدمت انجام دو, اور نماز انفرادن پڑھو, تنہا پڑھو. اس وقت میں اگر اس شوق کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہو کہ نہیں صاحب والدین کو تو چھوڑ دیا اس حالت میں, تو حرکت بھی نہیں کر سکتے اور چلے گئے دور مسجد میں, کہیں قریب میں ہو جس میں والدین اپنا کام کر سکتے ہیں, وہ تو بڑا الگ بات ہے. میں وہ مثال لے رہا ہوں جہاں پر کہ اگر چھوڑ کر جاؤ گے تو والدین کو تکلیف ہوگی. ایسی حالت میں اگر کوئی شخص چھوڑ کے چلا گیا اس شوق میں, اگر میں سب حدیث سنی تھی کہ سب اول میں نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے, اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے چلا گیا نماز پڑھنے, تو یہ کوئی دین نہ ہوا, یہ شوق پورا کرنا, کہ میرا شوق تھا وہ پورا کرنا. ہمارا حضرت نے ایک وقت مثال دی کہ فرض کرو ایک واقع ہے کہ ایک کسی ویرانے کے اندر ایک شخص ہے اور اس کی بیوی ہے تنہا, جماعت کا وقت ہو گیا نماز کا, اب اگر اور مسجد ہے فاصلے پر دور اور بیوی تنہا ہے, وہ کہتا ہے نماز کا وقت ہو گیا, کہتا ہے میں تو جاتا ہوں نماز پڑھوں گا جا کے مسجد میں جماعت کے ساتھ. تو بیوی کہتی ہے کہ میں یہاں ویرانے میں اکیلی ہوں اور کوئی میرا دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے, میں تو ڈر سے میرے جان نکل جائے گی. وہ کہتا ہے نہیں, وہ تو میں جماعت کے نماز پڑھنے کی فضیلت میں نے سن رکھی ہے, میں تو صبح اول میں جا کے نماز ادا کروں گا کیا کچھ ہو جائے. تو فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ شوق ہو گیا اس بات کا کہ میں صبح اول میں جا کے نماز پڑھوں, تو یہ شوق پورا کر رہا ہے, دین نہیں ہے. یہ دین یہ ہے کہ اس وقت میں نماز جماعت کو چھوڑ دو اور وہیں پر انفرادی نماز پڑھو, اس وقت میں تقاضا دین کا یہ ہے. اور اگر اس کے خلاف کرو گے تو وہ شوق پورا کرنا ہوگا نماز, وہ اطاعت نہیں ہوگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. گھر میں بیمار ہیں, گھر کے اندر والدین بیمار ہیں, بیوی بچے بیمار ہیں, بری حالت میں ہیں, ایسی حالت میں کوئی شخص سوچا دل میں آ گیا کہ صاحب میں تو تبلیغ کے لیے جاتا ہوں مثلا, ویسے تبلیغ کے لیے نکلنا بڑا اجر و ثواب کا کام, لیکن اس حالت میں جبکہ والدین کو یا گھر والوں کو تمہاری طرف سے خدمت کی ضرورت ہے, اس کے بغیر ان کا کام نہیں چلتا, اس حالت میں اگر جاؤ گے تو یہ اپنا شوق پورا کرنا ہوگا, دین کا تقاضا نہیں ہوگا. تو دین نام شوق پورا کرنے کا نہیں, دین نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کا, کہ جس وقت جیسا تقاضا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کام انجام دیا جائے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ صحابی آئے کہا کہ رسول اللہ میں جہاد کرنے جانا چاہتا ہوں. اب جہاد کی اتنی فضیلت ہے, اتنی فضیلت ہے, پوری قرآن و حدیث بڑے ہوئے ہیں جہاد کی فضیلت سے, لیکن ان کو منع فرما دیا کہ نہیں تمہارے لیے گیا جہاد کہ تم جا کے والدین کی خدمت کرو. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے, مسلمان ہیں اور چاہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیں. تو زیارت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت وہ سعادت ہے, وہ خوش نصیبی ہے کہ شاید اس روئے زمین پر اس سے بڑی سعادت کوئی اور ہوگی نہیں. اور پھر اس سعادت کے ملنے کا دوبارہ پھر کوئی امکان نہیں, اگر دنیا سے آپ تشریف لے جائیں تو یہ شرف پھر حاصل نہیں ہو سکتا, یہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اللہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں, بہت دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں, لیکن والدہ میری گھر پر ہیں اور ان کو میری خدمت کی ضرورت ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی کہ نہیں مت آؤ, والدہ کی خدمت کرو. کیوں؟ اس واسطے کہ اب وقت کا تقاضا, جب والدہ بیمار ہو تو وقت کا تقاضا یہ ہے, چاہے دل میں شوق یہ ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر حاضر ہو کر آپ کی زیارت کروں, بلا بتائیے کہ کیسا کوئی بھی صاحب ایمان ہو اس کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا کتنا شوق ہو. جی جب آپ باقاعدہ حیات دنیا میں تشریف فرما تھے اس وقت میں کیا عالم ہوگا, جبکہ آج یہ حال ہے کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے کتنے بےتاب اور بے چین رہتے ہیں کہ روضہ اقدس کی زیارت ہو جائے, ایک مرتبہ روضہ اقدس کے اوپر حاضر ہو جائے, اس کے لیے کتنے بےتاب ہوتے ہیں. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف فرما ہوں گے تو اس وقت میں کیا عالم ہوگا شوق ذوق کا, کتنی بے چینی اور بےتابی ہوتی ہوگی کہ میں کس طرح پہنچ جاؤں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. لیکن وہ ساری بے چینی, ساری بےتابی, سارا شوق گوارا, اور ایک ماں کی خدمت کے اوپر اس کو قربان کر دیا کہ ماں کی خدمت کرو اور میری پاس حاضری کی سعادت کو چھوڑ دیا. اللہ, وہ مقام صحابیت کا مقام چھوٹ گیا. اگر دیکھو کیونکہ حضور صحابیت موقوف ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا, اور یہ وہ مقام ہے کہ کوئی کتنا بڑا ولی اللہ ہو جائے, ولایت کے بزرگی کے کتنے اونچے مقام تک پہنچ جائے, کسی صحابی کے گرد کو نہیں پہنچ سکتا کبھی. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ مشہور تابعین میں سے ہیں اور مشہور بزرگ ہیں, محدث فقیہ, کتنے بڑے, کئی مرتبہ ان کا ذکر میں کر چکا ہوں آپ حضرات سے. ان سے کسی نے عجیب سوال کیا, سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں. سوال اس طرح ترتیب دیا کہ صحابہ کرام میں سے ان کا انتخاب کیا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا, جن کے بارے میں لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنا رکھی ہیں, اور بہرحال اہل سنت کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ حضرت معاویہ جن کی جب لڑائی حضرت علی سے ہوئی تو اس میں حضرت علی برحق تھے اور حضرت معاویہ سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی, اس کے اوپر ساری امت تقریباً متفق ہے. تو صحابہ کرام میں سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ان حضرات میں سے ہیں جن کی شخصیت کسی قدر متنازعات سی رہی ہے. تو پوچھا کہ وہ افضل ہے, اور دوسری طرف رکھا عمر بن عبدالعزیز کو جن کے بارے میں کہا جاتا کہ عمر ثانی, حضرت فاروق اعظم کا ثانی ان کو کہا جاتا ہے, عدل و انصاف میں, تقوی طہارت میں, ہر چیز میں اور پہلی صدی ہجری کے دوسری صدی ہجری کے مجدد ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. تو اتنے مقام کے بزرگ ہیں. پوچھا کہ معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبد العزیز افضل ہے؟ تو جواب دیا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میاں تم پوچھتے ہو کہ معاویہ افضل ہے عمر بن عبد العزیز افضل ہے؟ ارے عمر بن عبد العزیز تو درکنار اور حضرت معاویہ تو درکنار. حضرت معاویہ کی ناک میں جو مٹی گئی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے، وہ مٹی بھی ہزار عمر بن عبد العزیز سے افضل ہے. جو صحبت کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بدولت، ایک مرتبہ زیارت ہو جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ صحابیت کا جو مقام انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، ساری زندگی کوشش کرتا رہے تو بھی وہ صحابیت کا مقام حاصل نہیں کر سکتا. تو وہ اتنا بڑا مقام صحابیت کا، وہ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، صحابیت کا مقام حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، ماں کی خدمت کرو. تو ماں کی خدمت کی خاطر صحابیت کے اتنے بڑے اعلی مقام کو بھی قربان کر دیا، فرمایا کہ چھوڑ دو. اب اگر کوئی ہوتا ہم جیسا نہ ادا شناس، یہ کہتا کہ بھائی یہ دولت تو پھر ملنے والی ہے نہیں صحابیت کی، لہذا چلو ماں بیمار ہے، آخر کبھی نہ کبھی تو نکلنا ہوتا ہی ہے گھر سے، چلے جاؤ جا کر زیارت کر لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، زیارت کر کے آ جاؤ. لیکن چونکہ پیش نظر شوق پورا کرنا نہیں تھا، اپنی ذاتی خواہش کا مقام نہیں تھا، مقام تھا اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول کی اطاعت کا، تو چھوڑ دیا، بیٹھے رہے گھر میں. اور نتیجہ یہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور حضرت عمر سے قرنی زیارت نہیں کر سکے سرکار دو عالم اللہ ماں کے ساتھ. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس ماں کی خدمت کا صلہ کیا دیا؟ اللہ اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، کسی زمانے میں قرن یعنی یمن کا شہر تھا جہاں کے وہ رہنے والے تھے، وہاں سے ایک آدمی آئے گا کسی وقت مدینہ، اور اس کے اور صاف یہ ہوں گے، اس کی حلیہ بتایا حضرت عمر سے قرنی کا کہ یہ حلیہ ہوگا، وہ اگر آدمی تمہیں مل جائے کبھی تو جا کر اس سے دعا کرانا اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں مستجاب فرمائے. فاروق اعظم سے کہا جا رہا ہے کہ جا کر دعا کرانا، ویسے کرنا. تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب بھی یمن سے کوئی قافلہ آتا مدینہ طیبہ تو جا کر اس میں تلاش کیا کرتے تھے کہ ویسے کرنی تو نہیں ہے اس قافلے کے اندر. اور ایک مرتبہ جب تلاش کرنے کے دوران پتہ لگ گیا کہ اس میں ہے، تو فاروق اعظم بہت خوش ہوئے اور جا کر عرض کیا کہ آپ کا نام یہی ہے، اور وہ حلیہ جو آپ نے بتایا تھا وہ حلیہ کو دیکھا تو حلیہ موجود تھا، تو جا کر ان سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں. انہوں نے پوچھا کہ آپ مجھ سے دعا کرانے کیسے آ گئے؟ تو اس پر فاروق اعظم نے فرمایا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے وصیت فرمائی تھی کہ یہ آدمی جب آئے تو اس سے دعا کرانا کہ اللہ تعالیٰ کی دعا قبول کرنا. بتائیے فاروق اعظم جیسے صحابی کو کہا جا رہا ہے کہ اس تابعی سے جا کر دعا کرا رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر سے قرنی نے جب یہ سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسبت مجھے عطا فرمائی. یہ ساری کہیں کہ بدالت ماں کی خدمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کہ میرے حضور نے یہ بات فرما دی تھی تو بس اب میرا کام یہی ہے کہ میں اس کے اوپر عمل کروں چاہے کچھ ہو جائے. دیکھو کون صحابی ایسا تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار اور فداکار نہ ہو. میں ایک جگہ ایک مضمون میں نے ایک بات لکھی تھی اور انشاءاللہ صحیح لکھی تھی کہ ہر صحابی کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی جان دے کر کسی دوسرے کی زندگی میں کچھ اضافہ کرنے کے قابل ہوتا تو سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک سانس کے اوپر اپنی ساری جانیں نچاور کرنے کے تیار. کوئی صحابی ایسا نہیں تھا اس میں فدا تھا سرکار دو عالم. اور یہ عالم کہ کسی وقت نہیں چاہتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نگاہوں سے روپوش ہو, یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں بھی, میدان جنگ میں بھی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو میدان احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے تلوار عطا فرمائی تھی میدان احد میں, تو جب دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے اور دشمنوں کی طرف سے تیروں کی بوچھار آ رہی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, تو حضرت ابو دجانہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ تیروں کی طرف پشت کر کے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کر کے سارے تیر اپنی پشت پر لے رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی. پشت پر اس لیے لے رہے تھے کہ ایک تو اگر سامنے آئے اور سینے پر تیروں کے بوچھار لیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت ہوتی ہے اور دوسرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ جہاں آ رہا نظر نہیں آتا. تو جنگ کے عالم میں بھی یہ احتیاط سامنے ہے کہ پشت حضور کی طرف نہ ہو, چہرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہے, پشت تیروں کی طرف رہے. ایسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جن کا ایک ایک لمحہ حضور کے سامنے گزارنے کو کے لیے بے چین, لیکن کسی کو شام بھیج دیا, کسی کو مصر بھیج دیا, کسی کو یمن بھیج دیا, کسی کو کسی اور جگہ بھیج دیا کہ جا کر وہاں میرے دین کا پیغام پہنچاؤ. تو اب حضور کے ساتھ رہنے کا شوق قربان اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل مقدم اور باہر جا کر رہے. تو جہاں جیسا تقاضا ہو, ہمارے حضرت عجیب بات فرما دے, یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ دین نام ہے وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کہ اس وقت کا کیا تقاضا ہے وہ کام انجام. تو وقت کا تقاضا اگر والدین کی خدمت ہے پھر جہاد بھی اس کے آگے بے حقیقت, پھر تبلیغ بھی اس کے آگے بے حقیقت, پھر نماز باجماعت بھی اس کے آگے بے حقیقت, چاہے ان کی اپنے اپنے فضائل کتنے بھی ہوں. تو ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے. والدین کی خدمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر یہ بات اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دی کہ اور ساری عبادتوں پر مقدم ہے والدین کی خدمت. اور قرآن کریم نے والدین کے بارے میں ایک نہیں متعدد آیتیں نازل کی. فرمایا ووصینا الوالدین ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا, ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرنے کی نصیحت کی ہے کہ والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے. اور فرمایا کہ وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا, تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کیا ہے دو باتوں کا, ایک ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور دوسرے ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. توحید کے ساتھ ملا کر ذکر کیا کہ اللہ کی توحید اور والدین کے ساتھ حسن سلوک, کہ توحید کے بعد سب سے بڑا فریضہ انسان کے ذمہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک. اور پھر آگے کیا خوبصورت انداز میں قرآن کریم نے فرمایا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, کہ اگر تمہاری زندگی میں تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں, بڑھاپے کو پہنچ جائیں, فلا تقل لهما اف, تو ان والدین کو کبھی اف بھی مت کہنا جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں. بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بڑھاپے کے اثر سے بعض اوقات ذہن جو ہے وہ نارمل نہیں رہتا اور اس کی وجہ سے بعض اوقات غلط سلط باتوں پر اصرار بھی کرتے ہیں, اس لیے خاص طور بڑھاپے کا ذکر کیا, چاہے تمہارے خیال میں جو بات کہہ رہے ہیں وہ غلط ہی کیوں نہ ہو, ناحق ہی کیوں نہ ہو, لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ اف بھی مت کہو. فلا تقل لهما ولا تنہرهما, ان کو جھڑک کر بات نہ کرنا کرنا, وقل لهما قولا کریما, اور ان سے ہمیشہ عزت کے ساتھ بات کرنا, واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ, اور ان کے لیے ان کو ان کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کرتے رہنا. صرف اتنا ہی نہیں اپنے آپ کو والدین کے آگے ذلیل کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور یہ دعا مانگتے رہنا کہ یا اللہ ان کے اوپر رحمت فرمائیے جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا. تو ذرا سے بڑھاپے کے اندر اگر ماں باپ کا مزاج میں کچھ چڑچڑا پن پیدا ہو گیا تو اس سے گھبرا کر یہ اف کہنے کے اس کا خاص طور پر ذکر فرمایا کہ یہ بھی مت کر. میں نے ایک صاحب ایک کتاب میں ایک قصہ پڑھا تھا, پتا نہیں سچا ہے جھوٹا لیکن ہے سبق آموز. ایک صاحب نے لکھا کہ ایک صاحب تھے وہ بوڑھے ہو گئے اور بیٹے کو پڑھا بڑھا دیا, وہ بن گیا اچھا خاصا پڑھا لکھا فاضل آدمی ہو گیا. تو ایک دن بیٹھا ہوا تھے گھر کے سین میں تو کوا آ کے بیٹھ گیا دیوار کے اوپر. تو باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ تو بیٹے نے کہا بجان یہ کوا ہے. تھوڑی دیر گزری پھر پوچھا کہ بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا بجان کوا ہے. پھر تھوڑی دیر گزری پھر پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بجان ابھی تو بتایا تھا یہ کوا ہے. پھر تھوڑی دیر گزری پھر پوچھا کہ بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ اب بیٹے کے لہجے میں تبدیلی پیدا ہو گئی اور اس نے قدرے جھلک کر کہا بجان کوا ہے کوا. پھر تھوڑی دیر گزری تو پھر پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ اب بیٹے سے نار آ گیا, اس نے اٹھا کے کہا کہ آپ ہر وقت اس طرح کی باتیں پوچھتے رہتے, ہزار مرتبہ کہہ دیا کوا ہے. اس نے ڈانٹ ڈبٹ کرنے کا ایک سلسلہ شروع کر. تھوڑی دیر کے بعد باپ جو ہے وہ کمرے میں اٹھ کے گیا اور ایک ڈائری اپنی پرانی نکال کے لایا اور اس ڈائری میں ایک صفحہ کھول کے بیٹے کو دکھایا کہ بیٹا ذرا یہ پڑھنا. تو اس ڈائری میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آج میرا چھوٹا بیٹا یعنی وہی چھوٹا بیٹا یہ آج سین میں بیٹھا ہوا تھا تو کوا آ گیا. تو اس بیٹے نے مجھ سے 25 مرتبہ پوچھا کہ بیٹا یہ کیا, ابا جان یہ کیا ہے؟ تو میں اس کا جواب دیتا رہا کہ یہ کوا ہے, لیکن ہر وقت وہ دوبارہ پوچھے گا یہاں تک کہ 25 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا اور مجھے اس کی ادا اس ادا پر بڑا پیار آیا. تو یہ ڈائری کے اندر لکھا ہوا تھا. تو کہنے لگا باپ نے کہا دیکھو بیٹا یہ فرق ہے باپ میں اور بیٹے میں, جب تم چھوٹے تھے تو تم نے 25 مرتبہ پوچھا, میں نے 25 مرتبہ اطمینان سے جواب دیا اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مجھے اس کی ادا پر بڑا پیار آیا, اور میں نے 5 مرتبہ تم سے پوچھا تو تمہیں اتنا غصہ آ گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد یہ بات یاد رکھو کہ یہ تھوڑا سا چڑچڑا پن بھی پیدا ہو جائے گا, بہت سی باتیں نہ آپ پہ معلوم ہوں گی, لیکن یہ سمجھو کہ تمہارے بچپن میں تم سے کہیں زیادہ اس سے کہیں زیادہ ناگوار باتیں تمہارے ماں باپ نے برداشت کی ہیں, لہذا تمہیں اس کو برداشت کرنا ہے. لا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. یہ ہے بیٹے کا کام. یہاں تک کہ والدین اگر بالفرض کافر بھی تو بھی قرآن کریم نے فرمایا کہ اما یبلغ, کہ اگر ایسا ہو کہ تمہارے والدین کافر ہوں مشرک ہوں تو شرک میں تو ان کی اطاعت مت کرنا, لیکن عام زندگی کے اندر ان کے ساتھ پھر بھی اس نے سلوک کر پھر بھی اس نے سلوک کر, اس لیے کہ باپ ہے تمہارا کافر کیوں نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی فضیلت اس کی رکھی ہے, اتنی تاکید اس کی رکھی ہے کہ والدین کی اطاعت ہو. آج دنیا ہر معاملے میں الٹی جا رہی ہے, اب باقاعدہ اس بات کی تربیت دی جا رہی ہے کہ والدین کے احترام اور ان کی عظمت ان کی تعظیم کا دل سے نقش مٹایا جائے, باقاعدہ اس بات کی تربیت ہو رہی ہے کہ والدین کے احترام کو دل سے ختم کیا جائے. وہ بھی انسان ہے ہم بھی انسان, کیا فرق ہے ان کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ تو جب دین سے انسان دور ہو جائے, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ مان پڑ جائے, آخرت کی فکر ختم ہو جائے, تو اس قسم کی باتیں پیدا ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے حفاظت فرمایا. تو بھائی عرض یہ کرنا تھا کہ والدین کی اطاعت شرعاً واجب ہو جاتا ہے، شرعاً واجب ہو جاتا ہے، ایسا ہی فرض ہو جاتا ہے جیسے نماز پڑھنا، بشرطے کہ جو حکم دے رہے ہیں وہ جائز ہو. اگر جائز بات کا حکم دے رہے ہیں تو اس کی تعمیل فرض ہو جاتی ہے اولاد کے ذمے، اگر اولاد وہ کام نہ کرے تو ایسا ہی گناہ ہے جیسے کہ نماز چھوڑ دینا گناہ. اور اسی کو کہتے ہیں عقوق الوالدین، اللہ بچائے نافرمانی والدین. تو نافرمانی کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ نافرمانی کا وبال یہ ہوتا ہے، والدین کی نافرمانی کا، کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. اللہ بچائے. اللہ، ایک بزرگ تھے، ان کا واقعہ لکھا ہے. ایک شخص تھا، وہ بالکل مرنے حال آ گیا تھا، نظر کی کیفیت تاری، سارے لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ کلمہ زبان پر پڑھ لیں، لیکن کلمہ پڑھنا چاہتا ہے زبان پر جاری نہیں ہوتا. کسی بزرگ کو لے کر آئے اور پوچھا کہ ان کا کیا حل کیا جائے، تو بزرگ نے فرمایا کہ اگر ان کی والدہ حیات ہوں، والدہ والد حیات، ان سے معافی منگواؤ. کسی طرح ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے والدین کی نافرمانی کی ہے، اس کے نتیجے میں یہ وبال اس کے اوپر آیا ہے، ان سے جب تک معافی نہیں ہو جائے گی کلمہ اس کی زبان پہ جاری. اللہ بچائے، اتنی خطرناک بات والدین کی نافرمانی، یا والدین کا دل دکھانا، اتنی خطرناک وبال کی بات ہے. حضور نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر قدم پر اپنی تعلیمات میں اس کا لحاظ رکھا کہ والد اور والدہ کا احترام اور ان کی صاف حسن سلوک. جو بھی صحابی کبھی مشورہ طلب کرنے آتے تو آپ ان کو یہ مشورہ دیں. ہمارے ہاں طالب علم آتے ہیں دارالعلوم میں، بعض مرتبہ پڑھنے کا شوق ہے کہ عالم بن جائے، درس نظامی میں فارغ التحصیل ہو جائے، اور والدین کی اجازت لیے بغیر آ گئے. کہتے صاحب کیا کریں، والدین اجازت نہیں دے رہے تھے اور ہم اس واسطے چلے آئے. یاد رکھو، مولوی بننا کوئی فرض نہیں تھا، والدین کی اطاعت کرنا فرض تھا. اگر والدین اتنا علم حاصل کرنے سے بھی روکیں جس سے کہ انسان مسلمان جیسی زندگی گزار سکے، نماز کا طریقہ سیکھنے سے روکیں مثلا، پھر تو ان کی بات نہیں ماننی. لیکن مولوی بننا کوئی فرض نہیں ہر ایک آدمی کے لیے، تو جب تک والدین اجازت نہ دیں اس وقت تک یہ کام نہیں. اگر کرے گا تو وہی بات ہوگی ہمارے حضرت والی کہ شوق پورا کر رہا ہے، دین کی طاعت نہیں کر، دین کا کام نہیں کر. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا. جب تک والدین حیات ہوں، یاد رکھو کہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس روئے زمین پر اس سے بڑی نعمت انسان کے لیے کوئی اور نہیں. جبکہ حدیث میں حضور نے فرما دیا کہ ایک مرتبہ پیار کی نظر سے، محبت کی نظر سے والدین کو دیکھ لو، حج اور عمرے کا ثواب. ایک محبت کی نظر، اتنا لوٹنے کا زمانہ ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مردود ہو وہ شخص، مردود ہو وہ شخص کہ جس کو اپنے والدین بڑھاپے کی حالت میں ملے پھر بھی وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے. کہ اگر والدین بڑھاپے کی حالت میں ملے ہیں تو جنت حاصل کرنا اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے جس کی کوئی حدود حساب نہیں. ذرا سی ان کی خدمت کر دو، ان کے دل سے دعا نکل جائے گی اور تمہاری عاقبت سنوار دے گی. ذرا سی بہانے بہانے پر تم جنت کما سکتے ہو. لیکن جس شخص نے اس کے باوجود اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، فرمایا مردود ہو وہ شخص. اتنی خطرناک بات. تو اتنا والدین کی خدمت کی کے اوپر اتنا زور دیا، جب تک وہ حیات ہو بڑی نعمت ہے، اس کو نعمت اور بڑی قدر پہچان کر جب اٹھ جاتے ہیں، پھر اٹھنے کے بعد انسان کو حسرت ہوتی ہے کہ اوف، زندگی کے اندر ہم نے ان کی کوئی قدر نہ کی، ان کی کے ساتھ اس نے سلوک نہ کیا اور یہ جنت نہ کمائی. بعد میں افسوس ہوتا ہے، جب تک ہیں اس کی قدر پہچان. اور جب اٹھ جائیں، دنیا سے چلے جائیں، اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے اکثر و بیشتر کہ مرنے کے بعد اولاد کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت کھو دی اور اس وقت میں ان کا حق ادا نہ کیا، تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ رکھ دیا ہے مومن کے لیے کہ جس نے یہ کوتاہیاں کی ہوں والدین کے حقوق میں اور اس سے فائدہ نہ اٹھایا ہو، تو اس کے دو راستے ہیں تلافی کی. ایک ایصال ثواب کی کثرت، جتنا ہو سکے ان کو اشارے ثواب کریں، ثواب پہنچائیں، صدقہ دے کر، نوافل کے ذریعے، قرآن خانی کے ذریعے یعنی خود قرآن کریم کی تلاوت کر کے جتنا ہو سکے ثواب پہنچائے والدین، اس سے کچھ تلافی ہو جاتی ہے. اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ والدین کے جو محبت کرنے والے اعزا اقربا دوست احباب ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. اب والدین تو حیات نہ رہے لیکن ان کے اعزا اقربا دوست احباب ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کرے جیسے باپ کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوتاہی کی تلافی فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، جن کے والدین زندہ ہوں ان کے والدین کے ساتھ صحیح معنی میں حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے والدین زندہ نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کا حق ادا کرنے کی سارے ثواب وغیرہ کے ذریعے توفیق عطا فرمائے. تو اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا کہ جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بصحبتی بحسن صحابتی، قال ام، قال ثم من، قال ام، قال ثم من، قال ام، قال ثم من، قال ابو. اللہ، یہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب آج حاضر ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ سارے دنیا میں سب سے زیادہ میری حسن سلوک کا مستحق کون ہے، انسانوں میں کس کے ساتھ میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق سارے انسانوں میں تمہاری ماں ہے. انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ پھر ان کے بعد؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں، دوبارہ ماں. پھر پوچھا کہ رسول اللہ اس کے بعد؟ پھر فرمایا کہ تمہاری ماں. پھر پوچھا کہ رسول اللہ اس کے بعد؟ تو چوتھے نمبر پر فرمایا کہ تمہارا باپ. تین مرتبہ ماں کا نام لیا اور ایک مرتبہ آخر میں چوتھی نمبر پر باپ کا نام. اسی واسطے بزرگان علماء کرام نے اس حدیث سے استنباط کر کے فرمایا کہ ماں کا حق حسن صحبت میں باپ سے بھی زیادہ ہے. ماں کے تین حق ہیں، باپ کا ایک حق. جتنے حقوق ہیں والدین کے ان میں سے تین چوتھائی حصہ ماں کا ہے اور ایک حصہ باپ کا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ جتنی مشقتیں ماں جھیلتی ہے اپنے بچے کی پرورش کے لیے باپ اس کا چوتھا حصہ بھی نہیں جھیلتا. صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تین حصے ماں کے بیان فرمائے، ایک حصہ باپ کا. اور اسی لیے بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کبھی کوئی ہدیہ تحفہ وغیرہ دینا ہو تو ماں کو زیادہ دینا چاہیے بنسبت باپ کے، ماں کا حصہ زیادہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ان کی تاکید فرمائی. اور یہ بھی بزرگوں کا ارشاد ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے تعظیم، تعظیم اس میں تو باپ کا حق مقدم ہے ماں پر، اور دوسرا ہے حسن سلوک اور خدمت، اس میں ماں کا حق مقدم ہے باپ پر. تعظیم میں حق باپ کا مقدم، خدمت میں ماں کا مقدم. تعظیم کا معنی یہ ہے کہ دل میں عظمت زیادہ ہو، اس کی طرف پاؤں پھیلا کے نہ بیٹھے، سرانے نہ بیٹھے وغیرہ وغیرہ، جو معروف آداب ہیں تعظیم کے اس میں باپ کا حق مقدم ہے. لیکن جہاں تک خدمت کا تعلق ہے اس میں ماں کا حق مقدم ہے، تین چوتھائی زیادہ ہے باپ کے مقابلے میں. ماں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ قدرتی طور پر باپ کے مقابلے میں کچھ بے تکلفی زیادہ ہوتی ہے اولاد ماں کے ساتھ. بہت سی باتیں جو کھل کر باپ سے نہیں کہہ سکتا وہ ماں سے کہہ لیتا ہے، تو شریعت نے اس کا بھی لحاظ رکھا ہے. اور اس کے واسطے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فتح الباری کے اندر یہ اصول لکھا ہے، بزرگوں کا بیان کیا ہوا کہ باپ کی تعظیم زیادہ کرے اور ماں کی خدمت زیادہ کرے. یہ اس طرح احادیث کے اندر بھی توفیق تطبیق ہوتی ہے. بہرحال ماں کی خدمت یہ وہ چیز ہے جس کا ابھی ذکر کر چکا ہوں، تو ویسے قرنی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے اندر کہ انہوں نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا، اور بہت سے بزرگوں کا یہی حال مذکور ہے کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت کے لیے کے اندر مصروف ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ ایک عرصے دراز تک وہ علم حاصل نہیں کر پائے اس وجہ سے کہ ماں کی خدمت میں مشہور تھے، ماں کی خدمت کی وجہ سے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بعد میں جب فارغ ہو گئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اونچا مقام عطا فرمایا. اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. لا الہ الا اللہ. وعن عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال اقبل رجل الى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابایعک علی الحجرۃ والجہاد ابتغ الاجر من اللہ تعالی. یہ وہی حدیث آ گئی جو میں ابھی آپ کو پہلے سنا چکا ہوں. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حاضر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر اس نے عرض کیا کہ ابایعک علی الحجرۃ والجہاد، کہ میں آپ سے بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں دو چیزوں پر، ایک ہجرت پر اور ایک جہاد پر. اپنے ملک کو چھوڑ کر آیا ہوں مدینہ طیبہ میں رہنے کے لیے اور آپ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے. اب تغل اجر من اللہ تعالی، اور میں اپنے اللہ تبارک و تعالی سے اجر کا طلبگار ہوں، ثواب کا طلبگار ہوں. تو آپ نے پوچھا فحلک من والدیک احد حی، کہ کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ قال نعم بل کلاہما. تو انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ رسول اللہ ضرور زندہ ہے، اب دونوں زندہ ہیں، والد بھی اور والدہ بھی. قال، تو آپ نے فرمایا فتبتغ الاجر من اللہ تعالی، تو کیا واقعی اللہ تعالی سے اجر چاہتے ہو؟ قال نعم. قال فرج الى والدیک فاحسن صحبتہما. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ والدین کے پاس واپس جاؤ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو بجائے اس کے کہ میرے ساتھ جہاد کرو. اپنے ساتھ جہاد کی فضیلت کو قربان فرما دیا والدین کے حسن سلوک. واپس گئی. ایک اور روایت آتی ہے، اس میں آتا ہے کہ ایک صاحب حاضر ہوئے، جہاد کے لیے تیاری ہو رہی تھی، تو ایک صاحب حاضر ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر رض کیا کہ رسول اللہ میں جہاد میں شامل ہونے کے لیے آیا ہوں، اور اپنے ایک طرح سے فخر کے طور پر بیان کیا کہ میں اتنا سچا طالب ہوں جہاد کا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس حالت میں کہ والدین کو روتا چھوڑ کر آیا ہوں. ان والدین مجھے بھیج نہیں رہے تھے، اجازت نہیں دے رہے تھے، تو روتا چھوڑ کر آیا ہوں والدین کو، اور آپ کی خدمت میں آیا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ جہاد کروں. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، تو جاؤ ارجع فاضحکہما کما ابکیتہما، جاؤ اور ان کو جن کو روتا چھوڑ کر آیا ان کو جا کر ہنساؤ اور ان کو راضی کرو، میرے ساتھ جہاد کرنے کی اجازت نہیں. یہ ہے دیکھو بھائی بقول ہمارے حضرت کے کہ دین نام ہے حفظ حدود کا، کس چیز کی حد کہاں تک ہے اس کو. یہ نہیں ہے کہ جہاد کی فضیلت سن لی تو بس اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چل دیے روانہ ہو گئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی رعایت کرتے ہوئے ہر موقع کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. یہ جو یک باغا پن ہوتا ہے نا، آج کل ہمارے حضرت والد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل لوگ یک باغے ہو گئے. یک باغے یعنی جیسے گھوڑا کے ایک ہی باغ ہو تو ایک ہی طرف چلے گا، دوسری طرف دھیان نہیں دے گا. یک باغے ہو گئے یعنی ایک بات سن لی کہ بھائی یہ چیز بڑی فضیلت کی ہے، بس اسی میں ڈک پڑے، یہ دیکھے بغیر کہ اور چیزوں کے حقوق کیا ہیں اور چیزوں کے حدود کیا ہیں. یہ اور یہ بات در حقیقت آتی نہیں عادتاً جب تک کہ صحبت میسر نہ آئے کسی اللہ والے کی. خوب سمجھ، زبان سے میں نے بھی کہہ دیا، آپ نے بھی سن لیا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن کس موقع پر کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے، کس موقع پر کس چیز کو ترجیح دینی ہے، یہ بات کسی اللہ والے کی صحبت کامل شیخ کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. آدمی اس میں افراد تفریح ہی مبتلا رہتا ہے. وہ شیخ بتاتا ہے کہ اس وقت کے لیے کیا کام کرنا ہے، عصمت کے لیے کیا چیز بہتر ہے کیا چیز بہتر نہیں. ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالی سرہ کے پاس بعض اوقات لوگ آتے تھے تو بوسوں کے وظیفے چھڑوا دیے, جو وظیفے معمولات پڑھتے تھے ذکر اذکار کرتے تھے کہا نہیں چھوڑ دو ان کو, چھڑوا دی دوسرے کام پہ لگا دی. اس واسطے کہ جانتے تھے کہ یہ اگر اس کام پہ لگا رہے گا تو حدود کو خراب کرے. تو شیخ کامل بتاتا ہے کہ کس وقت میں کیا چیز کا مقام ہے, کس چیز کا موقع ہے, اور یہ اللہ کے صحبت کے بغیر حفظ حدود کی بات حاصل نہیں ہوتی. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ دین تمام تر یعنی یہ حدود حقوق تمام تر شریعت, شریعت کے معنی کیا ہے, حقوق اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق, اور حدود تمام تر سنت, یعنی سنت یہ بتاتی ہے کہ کس حق کی کیا حد ہے, حق اللہ کہاں تک کرنا, حق الابد کہاں تک انجام دینا. تو حدود تمام تر سنت, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ اس شریعت پر کس حد میں کس حد تک عمل کیا جائے گا, وہ حدود تمام تر سنت. اور حفظ حدود تمام تر طریقت, یہ طریقہ تھا سلوک, تو سلوک جو ہے یہ ان حدود کی حفاظت کا نام طریقت ہے جو سنت کے ذریعے ثابت ہو کہ اس حد تک یہ کام کریں, اس حد تک یہ کام کریں. تو بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ شریعت تمام تر حقوق, سنت تمام تر حدود, اب طریقت تمام تر حفظ حدود. بس یہ تین چیزیں حاصل ہو جائیں اللہ اللہ خیر صلاح, اس کے بعد پھر کسی چیز کی عادت نہیں. لیکن حاصل ہوتی نہیں عادت جب تک کہ آدمی کچھ رگڑے نہ کھائے, کسی شیخ کامل کے حضور جا کر اپنے آپ کو پامال نہ کرے, اس وقت تک یہ کام حاصل ہوتا نہیں. پیش مردے کامل پامال شو, حال را بگزار صاحب حال شو, پیش مردے کامل پامال شو. جب تک کہ کسی مرد کامل کے سامنے آدمی اپنے آپ کو پامال نہ کرے, رگڑے نہ کھائے, اس وقت تک یہ حاصل نہیں ہوتا. افراد تفرید ہی مبتلا رہے گا, کبھی ادھر ڈگ گیا کبھی ادھر ڈگ گیا, لیکن حفظ حدود اس تک نہیں ہوتا. یہ سارا تصوف طریقہ جو کچھ بھی ہے, سارا تصوف طریقہ وہ اسی کام کے لیے کہ افراد تفرید سے انسان کو بجائے, اعتدال کے راستے پر لائے, بتائے کہ کس وقت میں کیا موقع ہے اور دین کا کیا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی سیدنا وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل محمد. اللهم صل علی سیدنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین, اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر, یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ تمام خطاؤں سے درگزر فرما, یا اللہ اپنی رحمت سے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین, ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما, یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین, دین کی عظمت و محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما, یا اللہ دین کی عظمت و محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما, یا اللہ دین کے راستے کو ہمارے لیے آسان فرما, یا اللہ دین کے راستے کو ہمارے لیے آسان فرما. یا ارحم الراحمین, ہمیں ہمارے تمام متعلقین اہل عیال اقربا احباب, یا اللہ سب کو ہر طرح کی معصیتوں سے منکرات سے گناہوں سے محفوظ فرما, یا اللہ زمانے کی خراب ہواؤں سے ہماری حفاظت فرما, یا اللہ زمانے کی خراب ہواؤں سے ہماری حفاظت فرما, یا اللہ معصیتوں سے دور سے محفوظ فرما, گناہوں سے محفوظ فرما, منکرات سے محفوظ فرما, فتنوں سے حفاظت فرما, حوادث اور سانحات سے حفاظت فرما, آفات سے حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنی مغفرت کامل عطا فرما, اپنی رضا کامل عطا فرما. یا اللہ دین کی صحیح فہم عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, یا اللہ اس پر استقامت عطا فرما. یا ارحم الراحمین, اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ ہم میں ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما, یا اللہ ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما, یا اللہ ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو لوگ تندرست ہیں ان کی تندرستی کو دور فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو رفع فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما. یا یا اللہ اپنی رحمت سے ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم بزرگان دین کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حقوق اللہ نے کا حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین، انا نسالک من خیر ما سالک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و نعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، و تب علینا انک انت التواب الرحیم، و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمت.
میری کس میں کر لے آئی آج مجھ کو پاگل نظر بھی دیتے ہیں اس نے نظر کے ساتھ پاگل نظر بھی دیتے ہیں اس نے نظر کے ساتھ یوسف انہوں نے سنا اللہ.